بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین و عالی قدر احباب، ہم نے کل بیان کیا کہ فساد سے لڑنے کی جو پہلی راہ ہے، جو پہلا راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو آگاہ ہونا چاہیے اور معاشرے میں ہمیں آگاہی کو بڑھانا ہے، کیونکہ جب خداوند متعال نے ملائکہ کو کہا کہ میں اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں اس زمین پر، تو ملائکہ نے سب سے پہلا اعتراض یہی کیا کہ کیا تو ایسے کو بھیجنے والا ہے جو فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا. اور فساد کے ہم نے کچھ مصداق بیان کیے کہ کیا کیا مصادیق ہیں، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر فساد صدق پاتا ہے، اور بتایا کہ قرآن مجید نے جو مصادیق ہیں اس میں سے تین مصداقوں کا ذکر کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اسراف کرنا فساد ہے، طغیان کرنا فساد ہے، اور انبیاء اور آئمہ اطہار کا کہنا نہ ماننا، ان کی عدم اطاعت بھی فساد ہے. لذا پہلی راہ جو ہم نے پیش کی وہ یہی تھی کہ آگاہ کرنا، بتانا، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے زندگی بسر کریں اور آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کریں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ذر سے فرماتے ہیں، ایک نصیحت کرتے ہیں کہ اے ابا ذر، یاد رکھنا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اگر خداوند متعال ارادہ کرے کہ اپنے عبد پر، غلام پر، انسان پر، جو بھی اس کی عبادت کرتا ہے اس پر خیر کرے، اس کو تین چیزیں عطا کرتا ہے. فقہہ فی الدین، اس کو دین کی تعلیمات دیتا ہے. ہر شخص کو اس کی توان کے مطابق، جتنا اس میں ظرف پایا جاتا ہے اتنا ہی خدا اس کو دین عطا کرتا ہے. لذا کل بیان کیا کہ سب سے پہلی چیز جو خدا نے ہم سب انسانوں پر اتارا اور جس چیز سے ہمیں آگاہ کیا وہ حلال و حرام تھی. یہ لازمی ہے، ہر انسان پر، ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ حلال و حرام کو جانے. میں جس زمانے میں یورپ میں تھا تو اس وقت کسی دوست کے ہاں گئے ملاقات کے لیے، وہ دوست بھی مومن، شیعہ علی ماننے والے، تو کہتے ہیں شاہ صاحب بیٹھے میں لنچ لے کے آؤں. دوپہر کا وقت تھا، گیا، ساتھ ہی ایک دکان تھی گریگز کے نام سے، وہاں سے ایک چکن سینڈوچ لے آیا. چکن سینڈوچ آپ نے کھایا ہے، یہاں پہ حلال ملتا ہے، وہاں پہ چکن سینڈوچ لے آیا. میں نے کہا بھیا یہ حلال ہے؟ کہتے ہیں شاہ جی یہ گوشت نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ گوشت جو ہے وہ بڑا گوشت یا چھوٹا گوشت یہ حلال ہونا چاہیے. اس کو سمجھایا، اب مجھے بھی معلوم نہ ہو تو ہم بھی اسی وادی میں گھس جاتے ہیں. حلال و حرام کا جاننا بہت ضروری ہے انسان کے لیے. آپ دیکھیے یہ جو دوستان یہاں پہ سوز خانی کرتے ہیں، سوز و سلام پڑھتے ہیں، یہ شہید سبط جعفر نے جو ادارہ شروع کیا تھا وہ کس عنوان سے شروع کیا تھا؟ کہ جب ایک مومن سوز خانی کرے، ذکر اہل بیت کرے، تو وہ حرام کی طرف نہ پڑے. وہ سوز خانی کو، وہ جو درجات کہے گئے ہیں کہ اس لیول تک آپ سوز خانی کریں، آواز کو گھمانا، اس کو صرف اس حد تک رکھو کہ اس سے آگے بڑھ جاؤ تو حرام کے مرتکب نہ ہونا، اس لیے اس ادارے کی انہوں نے شروعات کی. یہ جو ادارہ انہوں نے شروع کیا، بتایا آپ کے ہی علاقے کے لوگ تھے، شہید یہاں کے ہی تھے، مگر دین کو سمجھا. فقہہ فی الدین، اس شخصیت کا جو پروفیشن تھا وہ یہی سوز خانی تھا، مگر سوز خانی بعنوان طریق حلال. نہ جس طرح مرضی آپ سوز خانی کر دیں، جس طرح مرضی آپ نوحہ پڑھ دیں، جس طرح مرضی آپ منقبت پڑھ دیں اور آواز کو اوپر نیچے لے جائیں، جو کہ لہو لب کے اندر شامل ہو جائے، یہ مثالیں ہماری زندگی میں موجود ہیں، تبھی تو خدا شہادت کا درجہ دیتا ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا کا مستاق بناتا ہے. لذا رسول خدا فرماتے ہیں، اے آبازر، جب خدا کسی کو خیر دینا چاہے تو اس کو فقہ فی الدین، دین کی تعلیمات بتا کرتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ وزہدہ فی الدنیا، اس کو دنیا اس کے لیے گزرگاہ بنا دیتا ہے، گزرنے کی جگہ ہے، وہ دنیا میں نہیں رہتا. آپ دیکھیے، جب آپ سیر کے لیے جاتے ہیں، پاکستان کے شمال بہترین جگہ ہے سیر کے لیے، بہترین آب و ہوا. جب انسان وہاں جاتا ہے تو انسان یہ نہیں کہتا کہ میں جو 10 دن کے لیے 15 دن کے لیے وہاں پر ہوں، میں ایک بنگلہ خرید لوں، ایک گھر خرید لوں، اس میں رہوں کچھ عرصہ، پھر بیچ کے میں واپس چلا جاؤں شہر. نہیں، آپ کسی ہوٹل میں رکتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مومنین ہیں یہاں پر جو صبح کام پہ جاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں. کیا آپ آفس کو اپنا پرماننٹ ہاؤس سمجھتے ہیں؟ نہیں، گزرگاہ ہے، وقتی طور پر جاتے ہیں. کیوں؟ زاد راہ اکٹھا کرنے کے لیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میں نوکری پہ صبح جاؤں گا، کام کروں گا، تو مہینے کے آخر پہ مجھے تنخواہ ملے گی. وہ تنخواہ کہاں لاتے ہیں؟ گھر لے کے آتے ہیں، اصلی گھر جو آپ کا، جس گھر سے آپ گئے اسی گھر میں واپس آتے ہیں. خدا نے انسان کی روح کو جہاں سے بھیجا وہیں پر واپس پلٹائے گا. لہذا یہ روح جب یہاں پہ آیا ہے، اس کو چاہیے کہ یہاں پہ کام کرے، زاد راہ اکٹھا کرے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. لہذا خداوند متعال انسان کو کیا چیز دیتا ہے؟ دنیا کو راہ گزر بنا دیتا ہے اس کے لیے. ایران عراق کی جو جنگ ہوئی، اس میں کچھ قیدی بنے. کہا جاتا ہے کہ بی بی سی کی ایک پریس کی ریپرزینٹیٹو تھی جو گئی انٹرویو کرنے عراقی جیلوں کا، اس نے دورہ کیا وہاں پہ، انٹرویو کیا وہاں پہ، اس نے ایک 13 سال کا چھوٹا بچہ دیکھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پریس کو اسی قسم کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جو کم سن ہو اس سے زیادہ سوال کریں گے، ایموشنل دکھانے ہوتے ہیں، چیزیں دکھانی ہوتی ہیں. جب اس کے پاس گئی تو اس نے منہ پھیر لیا. اس بچے نے کہا کہ اس کو کہو پہلے اپنے سر پر چادر رکھے، پھر میرے سامنے آئے. 13 سال کا بچہ، تو بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان میں 13 سال کے بچوں کو دیکھیے. اس عورت نے جواب میں کہا کہ میرے دین میں پردہ واجب نہیں. تو اس بچے نے کہا، میرا دین تو مجھے لازم قرار دیتا ہے کہ میں نامحرم پر نگاہ نہ کروں. اذا اراد اللہ بعبد خیرا. اسی لیے تو امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ بچے ہی عارف ہیں، عرفان کے اس درجے پر ہیں کہ میں خمینی ان سے سیکھتا ہوں. یہ مکتب اہل بیت ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ خداوند متعال انسان کو اس کی عیبوں سے آشنا کرواتا ہے، اس کے عیوب اس کو دکھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں جان لوں گا کہ مجھ میں کون سے عیب پائے جاتے ہیں، تبھی تو میں اپنی اصلاح کر سکوں گا. اگر مجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ مجھ میں کیا عیب ہے، میں کیا اصلاح کرتا پھروں گا. لذا واقعہ نقل ہے کتابوں میں کہ مدینہ میں ایک بوڑھا شخص وضو کر رہا تھا. حسنین شریفین آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ بوڑھا شخص جو وضو کر رہا ہے، اس کا وضو کا طریقہ غلط ہے. بھاگتے ہوئے آتے ہیں اس کے پاس، کہتے ہیں کہ اے بزرگ، ذرا دیکھنا ہمارے وضو کا طریقہ درست ہے یا نہیں. ہم دونوں بچے ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے، بتائیے گا ذرا یہ صحیح ہے یا نہیں. جب انہوں نے وضو کرنا شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. دونوں کے ہاتھ چوم کے کہتا ہے کہ نہیں، میرا طریقہ غلط تھا، آپ واقعاً کریم ہیں. جب یہ طریقہ ہو آگاہ کرنے کا، یہ طریقے ہیں آگاہ کرنے کے، صحیح طریقے سے آگاہ کیا جائے. خدا کہتا ہے کہ پہلا طریقہ جو ہے وہ آگاہی ہے، آگاہ کرنا ہے. ہم نے کل بیان کیا کس طرح سے امام علی علیہ السلام نے زبیر کو آگاہ کیا، اور وہ باقی چیزیں جو بیان ہوئی. لذا یہ تین چیزیں خداوند متعال ایک انسان کو فراہم کرتا ہے. لیکن اس آگاہی کو نہ پانے کی کچھ وجوہات ہیں. ٹھیک ہے، آگاہ کرنا فساد سے لڑنے کا ایک طریقہ ہے، مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان آگاہی کو نہیں لیتا، جو چیز اس کو بتانا چاہتے ہیں اس کو قبول نہیں کرتا. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، اندھی محبت کا ہونا. اندھی محبت فرق نہیں کرتا کسی بھی چیز سے ہو، اور زیادہ تر عشق مجازی میں ہی اندھی محبت کی جاتی ہے. عشق حقیقی میں تو لازم ہے اندھی محبت کا ہونا، مگر عشق مجازی میں ہوتا ہے. کیوں عمر ابن سعد کربلا کے میدان میں حاضر ہوا جبکہ وہ عظمت اہل بیت کو جانتا تھا، امام حسین کا بچپن کا دوست تھا، کھیلتا تھا؟ کیوں شمر لعین جو امام علی علیہ السلام کی فوج میں تھا کربلا کے میدان میں علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے خلاف کھڑا ہو گیا؟ اندھی محبت تھی. عمر سعد کو گندم رے کی محبت تھی، سرزمین میں رے وہ چاہتا تھا، حکومت چاہتا تھا، اور اس حکومت نے اس کو اندھا کر دیا. جیسے پہلی چیز جو انسان کو روکتی ہے آگاہ ہونے سے وہ اندھی محبت ہے. دوسری چیز ضدی ہونا. معلوم ہے کہ کوئی چیز حق ہے پھر بھی اس کو نہ ماننا، یہ ضد ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ ابو جہل مکہ میں چل رہا تھا تو اس نے دیکھا رسول خدا جا رہے ہیں، بھاگتا ہوا گیا، رسول کو گلے سے لگایا اور پیچھے ہٹ گیا. جب اسے پوچھا گیا کہ پیچھے کیوں ہٹے ہو، کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ محمد حق پر ہیں، مگر میں اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑ سکتا. یہ ضد ہے، ضدی ہونا. لہذا جان لیجئے کہ اگر ہمارے اندر یہ عیوب ہیں تو یہ ہمیں آگاہ ہونے سے روکتے ہیں. جب انسان کو آگاہ ہونا چاہیے، جس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے، عیوب کو جاننا چاہیے، یہ چیزیں روکتی ہیں. اور آخری چیز جو انسان کو اس آگاہی سے روکتی ہے وہ لمبی آرزو ہیں، امیدیں ہیں، وہ جو خواہشات ہیں، وہ جو ہم سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے تو ایسا ہوگا. خدا امتحان ضرور کرتا ہے. اگر آپ یہ آرزو کریں کہ میرے پاس اتنا مال ہو اور میں اس راستے میں خرچ کروں گا، خدا ضرور وہ مال دیتا ہے کیونکہ امتحان کر رہا ہے. مگر یہ لمبی آرزویں انسان کو سیدھے راستے پر چلنے سے روک دیتی ہیں. بچنا چاہیے ہمیں ان چیزوں سے. آج اسی آگہی کے اوپر ایک حدیث ہے جو بہار الانوار میں نقل ہوئی ہے. اے کاش یہ جو فضائل یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں وہ پوری حدیث پیش کیا کریں. یہ حدیث تقریباً 4 صفوں پر مشتمل ہے، لمبی حدیث ہے. اس حدیث کا عنوان ہے امام علی اور ان کے شیعیان کی فضیلت بزبان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کو جناب ام سلمہ نے بھی نقل کیا اور بہار الانوار کی جلد نمبر 36 میں یہ حدیث آئی ہے. اسی طرح اس حدیث کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی نقل کیا. جو کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 39 اور صفحہ نمبر 306 سے 309 تک 4 صفحے بنتے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح سے ان چیزوں سے جو لوگ ممبر پر آتے ہیں استفادہ کرتے ہیں، اس میں سے توڑ توڑ کر چیزوں کو بیان کرتے ہیں صرف اپنے مقصد کے لیے، مگر جو اصل مقصد ہوتا ہے اس کو فوت کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. یہ حدیث میں پیش کرتا ہوں کہ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام اور وہ اپنے آبا و اجداد کے ذریعے امام علی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں. دیکھیے میں عربی نہیں پڑھوں گا، صرف اردو تیز تیز پڑھتا جاؤں گا تاکہ ہمیں اس حدیث کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکے. فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے فرمایا، امیر المومنین سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے مجھے فرمایا، یا علی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مساکین اور زمین میں کمزور لوگوں کی محبت دی ہے، آپ ان کو بھائی بنانے کے لیے خوش ہیں اور وہ آپ کو اپنا امام ماننے میں. پس توبہ ہے جس نے آپ سے محبت کی اور آپ کی تصدیق کی، اور ہلاکت ہے اس کے لیے جس نے تجھ سے بغض کیا اور تجھے جھٹلایا. یا علی، آپ اس امت کے عالم ہوں. یا علی، میں شہر ہوں اور آپ اس کا دروازہ ہیں، اور شہر میں آنے والے دروازے سے حتمن آتے ہیں. یا علی، آپ سے محبت کرنے والے توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتے ہیں. یعنی علی کا شیعہ جس کی وہ خصوصیات رسول خدا بیان فرماتے ہیں وہ تائب ہے، اور جب توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کا، جب وہ آگاہ ہوتا ہے اپنی غلطیوں پر، تو ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہراتا کیونکہ اس کو عشق علی مل چکا ہے، وہ در اہل بیت پر آ گیا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یا علی، آپ سے محبت کرنے والے توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتے ہیں اور دنیا سے زاہد ہیں، دنیا ان کے لیے رہگزر ہے. اگر خدا کی قسم کھا لیں تو اس قسم کی وفا کرتے ہیں. امام علی کا شیعہ اگر قسم کھا لے تو اس قسم کی وفا کرتا ہے. یا علی تیرے بھائی رازدان ہیں. یہ رازدان کیا ہوتے ہیں؟ رازدان صرف باتوں کی راز نہیں ہوتا، بہت گہری بات ہے. انشاءاللہ ہے یہ ہمارے موضوع کے اندر. بہت ساری چیزیں جو فساد سے رکنے کی ہیں اس میں ایک رازدان ہونا نشانی ہے مومن کی، اس کے بارے میں مزید توضیح بیان کریں گے. پاک اور جد و جہد کرنے والے ہیں کہ جن کی دوستیاں بھی آپ کی وجہ سے ہیں اور دشمنیاں بھی آپ کی وجہ سے ہیں. وہ لوگوں کے نزدیک حقیر ہیں لیکن خدا کے نزدیک بڑا مقام رکھتے ہیں. یا علی آپ کے دوست جنت فردوس میں خدا کے ہمسائے ہیں، دنیا جو ان سے نکل جائے افسوس نہیں کرتے. یا علی میں تو اس کا دوست ہوں جو آپ کا دوست ہے، اس کا دشمن ہوں جو آپ کا دشمن ہے. یا علی جو آپ کو دوست رکھے گویا مجھے دوست رکھا، اور جو آپ سے دشمنی کرے گویا مجھ سے دشمنی کرتا ہے. یا علی آپ کے بھائی وہ اشخاص ہیں کہ ذکر خدا کثرت سے کرنے والے ہیں. یا علی آپ کے بھائی وہ اشخاص ہیں کہ ذکر خدا کثرت سے کرنے کی وجہ سے منہ خشک ہو گئے ہیں اور رہبانیت ان کے چہروں پہ نمودار ہے. یا علی آپ کے بھائی چار مقامات پر بہت خوش ہوں گے. شیعہ علی چار مقامات پر خوش ہوگا. ایک، جب اس کے موت کا وقت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو اور مجھ کو دیکھیں گے. دوسرا، جب ان سے سوال و جواب کیا جائے گا. تیسرا، جب وہ خدا کے محضر میں ہوں گے. اور چوتھی جگہ، جب وہ پل صراط سے گزرنے لگیں گے. پھر فرماتے ہیں دوسروں سے ان کے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی جو شیعان علی نہیں ہیں، جب ان سے سوال کیا جائے گا اور وہ جواب نہ دے سکیں گے. یا علی آپ کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے، اور آپ کے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے، اور میرے ساتھ جنگ خدا کے ساتھ جنگ ہے، اور میرے ساتھ صلح خدا کے ساتھ صلح ہے. گویا در حقیقت وہ خدا سے صلح کر رہا ہے. یا علی اپنے بھائیوں کو خوشخبری دے دو کہ یقیناً خدا ان سے خوش ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ کی رہبری کو پسند کیا، آپ کی ولایت کو پسند کیا، وہ آپ کی ولایت پر راضی ہیں. یا علی یا امیر المؤمنین، آپ کے شیعہ برگزیدہ ہیں. آپ اور آپ کے شیعہ نہ ہوتے تو خدا کا دین قائم نہ ہوتا. یعنی یہ شیعیان علی ہیں اور علی ہیں جن کی وجہ سے خدا کا دین قیامت تک باقی رہے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت بیان کر. یہ صریح الفاظ ہیں حدیث کے کہ اے علی تو اور تیرے شیعہ ہیں جو میرا دین بچائیں گے، خدا کا دین قائم کریں گے. یہ قائم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن میں خدا فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیا مطلب ہے؟ نماز کھڑا کرو نہیں، خود پڑھو، بچوں کو سکھاؤ، جماعت کے ساتھ قائم کرو، معاشرے میں نماز کو عام کرو. تو جب رسول خدا فرماتے ہیں اے علی تیرے اور تو اور تیرے شیعہ دین کو قائم کرنے والے ہیں، یعنی یہ دین کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، معاشرے میں دینی اصولوں کو قائم کرتے ہیں، اس کو معاشرے میں عام کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اگر آپ زمین پر نہ ہوتے تو آسمان سے بارش کبھی نہ ہوتی. یا علی بہشت میں تمہارے پاس ایک خزانہ ہوگا جس کا ہر کنارہ آپ کے اختیار میں ہوگا. تیرے شیعہ خدا کا گروہ معروف ہیں. یا علی شیعہ تو کیا یعرفو بحزب اللہ، تیرے شیعہ حزب اللہ سے مشہور ہیں، تیرے شیعہ خدا کا گروہ معروف ہیں. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ عدالت قائم کریں گے، آپ مخلوق سے برگزیدہ ہیں. یا علی میں پہلا شخص ہوں گا جو خاک سے سر اٹھاؤں گا، اور میرے بعد آپ سر اٹھائیں گے، اور اس کے بعد دوسرے لوگ قبروں سے اٹھیں گے. یا علی آپ اور آپ کے شیعہ حوض کوثر پر آئیں گے، جس کو چاہو گے سیراب کرو گے، اور جس کو نہ چاہو گے اس کو کوثر نہ دو گے. آپ کو اس روز جب بڑی وحشت ہوگی عرش خدا کے سائے تلے جگہ ملے گی. لوگ وحشت میں ہوں گے لیکن آپ کو وحشت نہ ہوگی. اور پھر ان آیات کا کچھ آیتیں ہیں جن کا تلاوت کرتے ہیں، میں ترجمہ پیش کروں کہ ان الذین سبقت لہم، وہ لوگ جن کو ہماری طرف اچھائی کا وعدہ دیا گیا. مولا علی کی شان میں فرماتے ہیں آگ سے دور رکھے جائیں گے، اس کی آواز نہ سنیں گے، وہ جہاں ان کا دل چاہے گا ہمیشہ رہیں گے، ان کو بڑی سے بڑی وحشت بھی پریشان نہ کرے گی۔ فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے، ان کو کہیں گے کہ آج وہ دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں، یا علی، آپ اور آپ کے شیعوں کو موقف پہ بلائیں گے اور آپ تمام بہشت میں ساری نعمتوں سے لذت اٹھائیں گے۔ یا علی، فرشتے اور بہشت کے خازن تمہارے دیدار کے مشتاق ہوں گے۔ عرش کے حامل اور مقرب فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے اور آپ کے آنے کو خدا سے دعا کریں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے آنے سے خوش ہوں گے۔ جس طرح مسافر اپنے گھر پہنچتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، یا علی، آپ کے شیعہ وہ ہیں جو جنت کے درجات پر پہنچے ہوں گے، اور وہ اس درجات پر پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہوں گے، کیونکہ وہ خدا سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ ان کے کاندھے پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ عزیزان، یہ آسان نہیں ہے شیعہ علی بننا۔ اسی لیے کہا ہے وہ واقعہ جو نقل ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس، کہتا ہے کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام نے کہا جاؤ اس کنویں، اس تندور میں کود پڑو۔ کہتا ہے مولا میں شیعہ ہوں، میں ماننے والا ہوں، میں جل جاؤں گا۔ اتنے میں جب غلام آتا ہے تو اشارہ کرتے ہیں کہ کود جا، وہ کود جاتا ہے۔ گلزار بنا دیا اس جلتے ہوئے تندور کو شیعہ۔ لہذا جب شیعہ علی ہو اور خدا سے ملاقات کرے تو اس کے کاندھوں پر گناہ نہیں ہوتا، وہ جب توبہ کرتا ہے تو اس توبہ پر قائم رہتا ہے۔ یا علی، آپ کے شیعوں کے اعمال ہر جمعے کے دن میرے پاس آتے ہیں۔ ہر جمعے کے دن رسول خدا کے ہاں ہمارے اعمال حاضر ہوتے ہیں، میں ان کے اچھے کاموں سے خوش ہوتا ہوں اور ان کے گناہوں پر ان کے لیے طلب بخشش کرتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، کیوں رسول خدا فرماتے ہیں میں طلب بخشش کرتا ہوں؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، کبھی بھول چوک سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو بھول چوک سے ہوتا ہے پیغمبر خود ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ شیعہ علی کا درجہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں، یا علی، آپ کا نام توریت میں آیا ہے اور تیرے شیعوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو یاد کیا گیا۔ یا علی، اہل آسمان زمین والوں سے پہلے آپ کے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، بس آپ کے دوست ان سے خوش ہوں اور زیادہ کوشش کریں۔ یا علی، آپ کے شیعوں کی روح نیند میں آسمانوں کو جاتی ہے اور فرشتے ان کو دیکھتے ہیں جیسے اول ماہ کا چاند ہو۔ کس طرح سے ہم بیتاب ہوتے ہیں کہ عید کا چاند ہمیں نظر آئے، ایسے فرشتے شیعیان علی کے روحوں کا دیدار کرتے ہیں جب وہ سوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا شوق ہے کہ ان کو دیکھتے ہیں، اور جو ان کا مقام دربار توحید میں ہے اس کی وجہ سے ملائکہ دیکھتے ہیں۔ یا علی، آپ دوستوں کو جو آپ کو پہچانتے ہیں کہہ دو، رسول خدا اپنا پیغام دے رہے ہیں، کہہ دو کہ وہ کام جو دشمن کام کرتے ہیں ان سے اجتناب کرو، کیونکہ رات یا دن ایسا نہیں کہ اللہ کی رحمت نہ ہو، بس وہ آلودگی سے اجتناب کرتے ہیں۔ یعنی شیعہ علی وہ ہے جو گناہ کی طرف کبھی نہیں جاتا، جو آلودگی کی طرف کبھی نہیں جاتا، جس کے ذہن میں، جس کے دماغ میں کبھی بھی گناہ یا برا راستہ فطور نہیں کرتا، یہ شیعیان علی ہیں۔ یہ رسول خدا کا پیغام ہے علی اور اس کے شیعوں کے لیے۔ گویا کہ یہ پیغام اگر امام صادق ہمیں دے رہے ہیں تو یہ رسول اللہ نے امام علی کو کہا، امام علی نے اپنے بیٹے کو کہا، اس سے یہ سلسلہ چلتا رہا، آج ہم تک یہ جو پیغام پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ اے شیعو، دشمنوں کے کاموں سے دور رہو۔ یہ جو پوری دنیا گناہ میں آلودہ ہے، یہ جو میڈیا ہمیں لباس دکھاتا ہے، یہ جو میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ جو گھریلو جھگڑے میڈیا میں دکھائے جاتے ہیں اور پھر گھروں میں بھی آ جاتے ہیں، ان سے اجتناب کرو، یہ دشمن کی چالیں ہیں، ان سے دور رہو۔ کیونکہ مومن آلودگی سے اجتناب کرتا ہے، آلودگی سے دور رہتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، پس وہ آلودگی سے اجتناب کریں۔ یا علی، خدا کا شدید غصہ ہو اس پر جو ان کا دشمن ہو اور آپ اور ان سے بیزاری کرے اور آپ کی اور ان کی جگہ دشمنوں کی طرف مائل ہو، آپ اور شیعوں کو چھوڑ دے، گمراہی کو چن لے، آپ کے شیعوں سے جنگ کرے، یا ہم اور ہمارے خاندان اور آپ کے یاروں دوستوں سے جو آپ کو امام مانتے ہیں اور انہوں نے جو اپنی جان مال اس راستے پر لگایا ہے ان سے دشمنی کرتے ہیں، خدا غضبناک ہوتا ہے ایسے پر۔ یا علی، ان تمام کو خواہ مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، میرا سلام دینا۔ رسول خدا عظمت شیعہ ہے، سلام دیتے ہیں رسول خدا۔ میں نے فرمایا کہ یہ فرش اعضا معمولی چیز نہیں ہے، اس پہ کون کون سی ہستی آ کر بیٹھی ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ یا علی، ان تمام کو خواہ مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، میرا سلام پہنچا دینا، اور ان کو کہنا کہ وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے دیدار کا مشتاق ہوں، بس میرا علم میرے بعد آنے والوں کو پہنچا دینا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کی پناہ لیں، اپنے عمل میں کوشش کریں، اپنے عمل میں کوشش کریں، کیونکہ ہم ان کو ہدایت سے دور نہیں رکھتے۔ شیعیان علی وہ ہیں جن کو رسول خدا نہیں چاہتے کہ یہ ہدایت سے دور ہوں، اگر ہونا بھی چاہیں تو ان کو روک لیتے ہیں، ان تک آگہی پہنچاتے ہیں۔ عزیزان، یہ مجالس اسی لیے برپا ہوتی ہیں کہ سارا سال ہم محرم و سفر کے علاوہ مختلف چیزوں میں بھٹک جاتے ہیں، دنیا میں مصروف ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کیوں خدا نے رکھا؟ کیوں یہ جو سلسلہ مجالس ہے، سوا دو مہینے یہ سلسلہ چلتا ہے، اس سنت کو زینب علیا نے کیوں شروع کیا؟ اس سنت کو اماموں نے ہم تک کیوں پہنچایا؟ اس سنت کو علماء نے ہم تک کیوں پہنچایا؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہمارا شیعہ ماننے والا کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جائے، مگر جب اس محفل میں آتا ہے، اس کو یاد آتا ہے، وہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے۔ جب غفلت سے بیدار ہوتا ہے تو حقیقی معنوں میں شیعہ بن کر اس فرش اعضا سے اٹھ کر باہر جاتا ہے، اور جب رات کو سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کی زیارت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا درجہ ہوگا شیعیان علی کا؟ اور فرماتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ خدا ان سے خوش ہے، اس کے فرشتے آپ پر فخر کرتے ہیں اور ہر جمعے کو رحمت کی نظر سے ان کی زیارت کرتے ہیں۔ خدا ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے لیے گناہوں کی معافی مانگو۔ یا علی، ان لوگوں سے رخ نہ موڑنا جن کی مدد کرنی ہے، یا انہوں نے سنا ہے کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور وہ بھی آپ سے محبت میری وجہ سے کرتے ہیں اور خدا سے نزدیک ہوتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو دوست رکھتے ہیں، آپ کو باپ، اولاد، بھائی، بہن سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور آپ کی راہ میں چلتے ہیں، ہماری راہ میں تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، مخالفوں کے آزار دینے کے باوجود، ان کی بد اخلاقی کے باوجود ہماری حمایت کرتے ہیں۔ عزیزان، یہ چار صفحے پر مشتمل علی اور علی کے شیعوں کا مقام ہے جو رسول خدا فرماتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول خدا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے مصداق ہیں۔ یہ کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی تکلم نہیں کرتے مگر یہ کہ خداوند متعال ان پر وحی نازل فرمائے، اور یہ وحی کا ہی اثر ہے کہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اگر یہ حق بات نہ ہوتی تو یہ سلسلے ختم ہو جاتے، مگر شیعیان علی کا یہ کردار جو رسول خدا ان سے چاہتے ہیں، یہ ہم میں ہونا چاہیے۔ لذا آگاہ رہیں، آگاہ رہیں، جان لیجئے کہ آپ کا دین کیوں ہے، کیوں میں شیعہ ہوں، کیوں میں مسلمان ہوں، کیوں میں علی کا ماننے والا ہوں، کیوں مجھے ایک خدا کے اوپر ایمان ہے، کیوں مجھے 124,000 انبیاء و پیغمبر پر ایمان لانا ہے، کیوں میں 12 اماموں کا ماننے والا ہوں۔ ان سب کی آگہی ہونی چاہیے، کیونکہ جب اس کی آگہی ہوگی تبھی ہم دوسروں کو بتا سکیں گے کہ اصل مکتب کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ کیوں غدیر خون پہ رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ کیوں جگہ جگہ پر رسول خدا علی علیہ السلام کی عظمت کو بتاتے رہے، اہمیت کو بیان کرتے رہے؟ کیوں حسنین کی اہمیت بیان کی، کیوں پنجتن کی شان بیان کی، کیوں جناب سیدہ کے احترام میں کھڑے ہوتے رہے. اتنا احترام جناب سیدہ کا کہ لوگوں کو شک ہونے لگ گیا کہ یہ جو رسول کرتے ہیں شاید یہ سب واجب ہے. بلاخر پوچھ ہی لیا کہ جناب یا رسول اللہ، یہ جو آپ جناب سیدہ آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ہم پر بھی واجب ہے یہ کام انجام دینا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ سیدت النساء العالمین ہے. جب ایسے خاندان کے ہم پیروں ہوں پھر ہمیں کس چیز کا خوف، کس چیز کا ڈر؟ ہمیں تو آگاہ ہونا چاہیے، شیعہ علی ایسا ہونا چاہیے کہ جب معاشرے میں پھرے تو دوسرے آ کر سوال کریں کہ بتانا بھائی یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا میں یہ عمل صحیح انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں. کیوں ہمارے شیعہ ڈرتے ہیں اپنے آفس میں یا جہاں بھی ہو ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے سے؟ کیوں؟ جب آپ حق پر ہیں کس چیز کا خوف ہے؟ نماز پڑھو تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ کیوں ایسے نماز پڑھتے ہو، پھر ان کو صحیح طریقہ بتاؤ. عزاداری کرو، ذکر حسین کرو، ذکر اہل بیت کرو، اس لیے کہ تم نے بتانا ہے کہ یہ اہل بیت کون تھے، اصل راستہ کیا ہے، کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے. عظمت حسین ابن علی ہم نے بیان کرنی ہے، یہ ہمارا شیوا ہے، ہمارا پروفیشن ہے، ہماری ذمہ داری ہے. لذا پہلا راہ جو فساد سے لڑنے کا ہے وہ یہی آگاہ ہونا ہے، آگاہی دینا ہے. قرآن مجید میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہے کہ جس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں، دو چیزیں نہ ہوں، ایک استکبار تکبر اور دوسری چیز فساد. جب خداوند متعال نے فرمایا کہ ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے کیا کہا؟ کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا چونکہ وہ تکبر کا شکار ہو گیا. رسول کی آنکھیں بھی جب بند ہوئی تو لوگ تکبر کا شکار ہو گئے. یزید کو بھی تکبر تھا، امیر شام کو بھی تکبر تھا، عبداللہ بن زبیر کو بھی تکبر تھا. یہ تکبر بہت بری بیماری کا نام ہے، فخر فروشی، تکبر کرنا. خدا فرماتا ہے قیامت کے دن دو قسم کے لوگ، جن لوگوں میں یہ دو چیزیں پائی جائیں گی وہ کامیاب نہیں ہیں، ایک تکبر دوسرا فساد. اور فساد کے مصادیق ہم نے بیان کیے کہ کیا ہے. آپ دیکھیے کہ جو شخص بھی اس میں نقص ہوتا ہے، مثلا فساد ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کا اقرار نہیں کرتا کہ مجھ میں فساد ہے. چور جب چوری کرتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے، تھانے اس کو لے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ہاں بھائی چوری کی، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. سب سے پہلا کام انکار کرنا. کوئی بھی فساد میں مبتلا ہو وہ سب سے پہلے اس چیز کا انکار کرتا ہے، جانتا ہے کر رہا ہے مگر پھر بھی یہ تکبر کی وجہ سے، اس عادت کی وجہ سے، اس سے دور ہوئیے گا. آپ دیکھیے یہ جو داعش تکفیری، یہ جو کچھ انہوں نے شام اور عراق میں کیا، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ فساد پھیلا رہے ہیں زمین پر، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم اس حکومت کو ختم کرنے والے ہیں، ہم شام اور عراق کی ایک حکومت بنانے والے ہیں. آپ ان سپر پاوروں سے پوچھیں کیوں بے گناہ لوگوں پر ڈرون حملے کرتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. یہ شیطانی خصلت ہے. شیطان نے بھی یہی کہا آدم کو کہ میں تمہارا دوست ہوں، جاؤ اس شجرے کے قریب، بہت لذیذ ہے، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، دوستانہ مشورہ دیتا ہوں. لہذا جو فساد کا مرتکب ہوتا ہے وہ سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ اپنے آپ سے اس چیز کو اٹھا دیتا ہے. یزید نے یہ نہیں کہا کہ حسین رسول کے نواسے تھے، کہا خارجیوں کا ایک گروہ ہے جس نے قیام کیا ہے، چھپاتا ہے، اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. مگر جو شخص آگاہ ہوتا ہے وہ اس چیز کا دھوکہ نہیں کھاتا. یہاں پر بھی اکثر ہوتا ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، بعض جو کسی بھی وجہ سے، ووٹ کی وجہ سے جو بھی ہے، دوسرے مسلکوں سے آتے ہیں، شیعیان اہل بیت کے ممبروں پر آ کر اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں، ہمارے بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ نہیں بھائی بڑا مولائی ہے، اور کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ وہی اسی اہل بیت کی شان میں جو چیزیں بیان کر رہا تھا اسی اہل بیت کے خلاف باتیں کر رہا ہے. ایران میں انقلاب کیسے آیا؟ شاہ محمد رضا پہلوی، محمد رضا نام تھا اس بادشاہ کا، شیعہ حکومت. اس کا کام کیا ہوتا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ مشہد جاتا تھا، ایک دن مشہد جاتا تھا، زری کے ساتھ پکڑ کر اس طرح تصویریں بنواتا تھا، دعا کرتے ہوئے زری کے قریب تصویریں بنواتا تھا، اور تین تین چار چار مہینے تک اخباروں میں خبریں آتی تھیں کہ ہمارا بادشاہ تو شیعہ ہے. مگر یہ امام خمینی کا کام تھا، وہ آگاہ تھے، وہ جانتے تھے کہ شارب الخمر ہے، یہ شراب نوش ہے، یہ زناباز ہے، یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص ہے، یہ سلطنت کے پیچھے ہے، یہ استکبار ہے، تکبر ہے، ظالم ہے. اس کا چہرہ فاش کیا. کیسے یہ چہرہ فاش کیا؟ کہاں سے یہ چیز سیکھی؟ زین بن علی کی ذات سے سیکھا. جب امام فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالما، کہ میں شرارت کے لیے نہیں نکل رہا، میں طغیان کے لیے نہیں نکل رہا، میں ظالم بن کر نہیں نکل رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. رضا خداوند متعال فرماتا ہے واللہ یعلم مفسد من المصلح، سورہ بقرہ کی 220 آیت، کہ خدا مصلح کو بھی جانتا ہے، اصلاح کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اور فساد پھیلانے والے کو بھی جانتا ہے. خدا کو معلوم ہے، خدا کے اولیاء کو بھی معلوم ہے. اگر ہم آگاہ ہوں گے، اگر ہم در اہل بیت پر جس طرح سے یہ صفات بیان ہوئی اس طرح سے ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے، بنائیں گے، تو ہمیں بھی معلوم ہوگا کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے. تاریخ میں مثالیں بڑی پڑی ہیں. کیوں امام حسین علیہ السلام نے جب بیعت کا مطالبہ کیا فرمایا مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام نے یہ نہیں کہا انی، میں لا ابایعو یزیدا، کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. قانون دے دیا. وہ قانون کیا تھا؟ کہ مجھ جیسا حسین کا پیروکار، حسینیت کو ماننے والا، قیامت تک جو بھی حسینیت کے راہ پہ ہوگا یزیدیت کی راہ پہ نہیں چلے گا. مثلی لا یبایعو مثلا، مجھ جیسا حسینیت کی راہ پہ چلنے والا قیامت تک یزیدیت کا راہ نہیں اپنائے گا. امام کہہ سکتے تھے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، مگر نہیں کہا. مثلی سے اس کی مثال دی، اس کی تعبیر جو استعمال کی، اصطلاح جو استعمال کی، وہ یہ کہ مجھ جیسا. مجھ جیسا آپ سن چکے ہیں کس طرح سے رسول خدا فرماتے ہیں علی اور علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں. حسین کی راہ وہ راہ ہے کہ جس میں ضلالت نہیں ہے، جس میں گمراہی نہیں ہے، جس میں شیطان نہیں ہے، جس میں جہنم نہیں ہے، جس میں صفات اولیاء ہیں، اعلیٰ صفات ہیں. وہ ایسی راہ ہے کہ فرشتے خود ناز کرتے ہیں کہ یہ شیعہ علی ہے. ہمارے ایک استاد ایک حدیث نقل کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ جب بھی ایک ذکر اہل بیت ہوتا ہے، کہیں پر بھی مجلس بقا ہوتی ہے، تو خدا 70,000 فرشتوں کو نازل کرتا ہے. ذکر اہل بیت جہاں پر ہوتی ہے، فرش عزا بچھتا ہے، خدا 70,000 فرشتوں کو نازل کرتا ہے، اور وہ 70,000 فرشتے آ کر بیٹھتے ہیں، اور یہاں پر ایک مہک سی پھیل جاتی ہے ان عزاداروں کے ذریعے. جب یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے، وہ فرشتے واپس جاتے ہیں، تو دوسرے ملائکہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس اہل بیت سے آ رہے تھے، ذکر حسین سے آ رہے تھے. وہ بھی نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر عزادار اور مومنین تو موجود نہیں، مگر ان کی مہک موجود ہوتی ہے. وہ اپنے بل و پار کو، پروں کو اس زمین سے مس کرتے ہیں، اور ان کے اندر بھی وہ مہک آتی ہے، اور جہاں جہاں جاتے ہیں یہ مہک وہاں وہاں پھیلتی ہے. جب شیعہ علی وہ ہے کہ جس کی روح جب نیند کے عالم میں آسمان پر جائے اور فرشتے اس کو دیکھ کر حسرت کریں، پہلی کے چاند کی طرح اس کا انتظار کریں، کتنی عظیم مرتبت ہے ان مومنین کی. اور ایک مومن کی عزت کا خیال رکھنا، ایک مومن کی عزت کا خیال رکھنا کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. کعبۃ اللہ کی کتنی عظمت ہے، مگر مومن کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر تم کسی مومن میں کوئی برائی دیکھو 40 مرتبہ اس کے بارے میں سوچو. کہ نہیں یہ کچھ اور کر رہا تھا، کسی اور وجہ سے، کوئی مجبوری تھی، کچھ ہو گیا، اگنور کرو، بھول جاؤ 40 مرتبہ. اور اگر وہ کھلم کھلا سب کے سامنے یہ کام انجام دے پھر اس کے اوپر آپ الزام لگا سکتے. مگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا کہ فلانا یہ کام کر رہا تھا، ایسے ہی. اچھا اس نے کہاں سے سنا؟ وہ بتا رہا تھا فلاں جگہ پہ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے یہ کہا. باتوں کے اوپر خود نہیں دیکھا. شہادت جو دینا ہوتا ہے کورٹ میں، جب شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اس کے لیے کہا گیا کہ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا سنا؟ اگر سنا ہے تو اس کی شہادت رد کی جاتی ہے، اگر آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کی شہادت مانی جاتی ہے. مومن کی عزت 40 مرتبہ سوچیں، اس کے بعد الزام لگائیں. اگر ہم اسی ایک حدیث کے اوپر عمل کریں، یہ 40 مرتبہ سوچنے والے، یا یہ کہ مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے، اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں، نہ ساس بہو کے جھگڑے، نہ بہن بھائی کے اندر اختلافات، نہ والدین کا احترام کم ہوگا، نہ اساتید کا احترام کم ہوگا. معاشرے میں یہ جو فساد آپ دیکھتے ہیں، یہ جو عمومی تعادل سے، نارمل لیول سے خارج ہونا، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، ایک دوسرے کو برے القابات سے پکارنا، ایک دوسرے کی عزت نہ کرنا، چھوٹے کا بڑے کو بدتمیزی سے بلانا اور بڑے کا چھوٹے کا احترام نہ کرنا، صرف اسے ایک حدیث سے ختم ہو جاتا ہے کہ مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ کس چیز کو فضائل بولتے ہیں. مجھے کہا گیا کہ آپ فضائل تھوڑے سے بیان کریں، مگر فضائل اگر صرف خیبر کا واقعہ پیش کرنا، خندق کا واقعہ پیش کرنا، معراج کا واقعہ پیش کرنا، قدیر خم کا واقعہ پیش کرنا، اگر صرف یہی فضائل ہیں تو واقعاً آپ نے اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا ہے، کم کر دیا ہے، ان کے فضائل کو کم کر دیا. جب مومن جو علی کا ماننے والا ہے اس کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے تو علی کی شان کیا ہوگی؟ جب شیعہ علی کی دیدار کے لیے فرشتے تمنا کرتے ہیں تو وہ علی کا کیا مقام ہوگا؟ علم کے فضائل، علم کے خزانے ان کے پاس ہیں. جو فضیلتیں بیان ہوتی ہیں ان کی طرف غور کیا کریں، کیوں یہ چیزیں بیان ہوتی ہیں؟ ہمارے کان ایک چیز کے سن سن کر اس کے عادی ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہم سمجھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے. مگر ان چیزوں پہ غور کیا کریں کہ کس طرح سے یہ فضیلتیں جب شیعوں میں پائی جاتی ہیں تو کس مقام پر ہوں گے وہ اہل بیت علیہم السلام. فساد سے مقابلے کی دوسری راہ، دوسری راہ فساد سے مقابلے کی، انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی تمہید باندھیں گے، مقدمتاً پیش کروں گا، وقت زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ جب وعدہ کیا ہے کہ 10:15 بجے تک ختم ہو جائے تو وقت پر مجلس ختم کریں گے. کل بھی اسی لیے 10:15 بجے تک مجلس ختم کر دی تھی. مقدمتاً جہاں تک پہنچ سکے پہنچائیں گے انشاءاللہ اس موضوع کو، اور پھر مسائل کی طرف. دوسری راہ فساد سے مقابلے کی وہ یہ ہے کہ فساد اور گناہ کے زمینے کو، وہ جو چیزیں باعث بنتی ہیں گناہ کے، ان کو کم کرنا، اس کے آگے رکاوٹ ڈالنا، اس زمینے کو ختم کرنا. وہ زمینہ سازی کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان فساد میں مبتلا ہوتا ہے؟ ہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ضروری نہیں. انسان جب دوست بنائے تو ایسے مومن کو دوست بنائے جس کے اوپر اس کو یقین ہو کہ یہ عمل میں، کردار میں، گفتار میں یہ اپنے امام کا پیرو ہے، اور میں جب اس کے ساتھ دوستی بناؤں گا تو میرا کردار بھی ایسا ہوگا. ایسے نہیں کہا گیا کہ علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کی محفل میں جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین کو سیکھا اور سکھا رہے ہیں. جب آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں تو انسان کا اخلاق، کردار، ہر چیز بہتر ہوتی جاتی ہے. ہر کسی کے ساتھ نہ اٹھا بیٹھا کرو، اس کے ساتھ بیٹھو جس میں حیا ہو، شرم ہو، حیا ہو، وہ ایسے ہی الا بلا نہ بولتا ہو، جب بھی بات کرتا ہو سوچ کر بات کرتا ہو، وہ دوسروں کی عزت کا احترام کرتا ہو، دوسروں کو برے القابات سے نہ بلاتا ہو، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرتا ہو. اور دوسری چیز اس میں جو دیکھنی ہے وہ امانت ہے. حدیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ شیعہ علی، اے علی تیرے شیعہ وہ ہیں جو امین ہیں، امانت دار ہیں. امانتداری صرف پیسوں کے معاملے میں نہیں ہوتی. ہم صرف امانتداری کو پیسوں کے معاملے میں جانتے ہیں کہ بھائی پیسہ لیا اس کے امین بن جاؤ اور اس کو واپس کر دو. نہیں, گفتار میں بھی امانتدار ہو. اگر کسی کے عیب کے بارے میں کسی کی کوئی غلطی معلوم ہو گئی, پتہ چل گئی, اس کو اپنے تک محفوظ رکھو. اگر ہم یہی کام کریں کہ جتنے بھی عیب ہیں مومنین کے ہمارے محلے میں, آگے پیچھے بھائی بہن جو بھی ہیں, دوست ہیں, کلاس میں, کوئی چیز اس سے سرزد ہو گئی, اس کے عیب کو اپنے تک رکھو. آپ کی وجہ سے یہ عیب دوسروں کو پتہ نہ لگے, اس کی اپنی وجہ سے بھلا پتہ لگ جائے. اگر دائمی عیب ہے وہ اس چیز کو تکرار کرے گا, مگر آپ باعث نہ بنے. جو امین ہے, مومن ہے, وہ اس چیز کا باعث نہ بنے کہ خدا نہ خواستہ میرے منہ سے ایسا کلام نکلے کہ جس کے اس سے عزت کو خدشہ پہنچ جائے. مومن ہر کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں, اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو حیا رکھتا ہو, اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو امین ہو, امانتدار ہو, اور اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے جو صادق ہو, سچا ہو, سچ کے علاوہ بات نہ کرتا ہو, جو کہتا ہو وہ کر کے دکھاتا ہو. بہترین مثال اس کی کہ جو کہتا ہے اور کر کے دکھاتا ہے, سید ابو القاوم سید حسن رسول اللہ ہے. آج کے زمانے میں اسرائیلی انٹیلیجنس کہتی ہے, اسرائیلی وزراء کہتے ہیں کہ یہ شخص جو بولتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے, سچا ہے یہ شخص. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ جب بھی حسن رسول اللہ ٹی وی پر آتا ہے, بیان دیتا ہے, ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچے. یہ سچ ہے کہ رہبر معظم جب کہتے ہیں کہ 25 سال تک اسرائیل اس سبع ہستی سے مٹ جائے گا, ختمن انشاءاللہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ مصداق ہیں شیعت کے, یہ مصداق ہیں علی کے پیروکاروں کے. یہ علی کا بیٹا جب یہ کہتا ہے کہ یہ صفائی ہستی سے مٹ جائے گا تو 25 سال تک انشاءاللہ یہ مٹ جائے گا, کیونکہ اس کی تصدیق حسن نصر اللہ کرتا ہے. بہت ساری حقائق ہیں جو ممبر سے بھی بیان نہیں ہو سکتی, ذاتی محافل میں وہ بیان ہوتی ہیں, مگر یہ چیزیں جاننی چاہیے. مومن کو آگاہ ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے, حالات حاضرہ بھی معلوم ہونے چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ایک تجزیہ نگار امریکی, اس نے انقلاب اسلامی کے خلاف ایک مقالہ لکھا, کالم لکھا, مگر اس میں ایک بات اس نے لکھی جو کہ اس کے منہ سے اقرار تھا, گو کہ اس میں آدھی بات صحیح نہیں ہے اور باقی جو بھی ہے اقرار تھا ایک قسم کا. کہتا ہے کہ خمینی نے کچھ نہ کیا, خمینی صرف انقلاب لے کے آیا, اصل کام خامنہ ہی کر رہا ہے. اور وہ یہ ہے کہ 30 سال گزر گئے, اس نے اپنی قوم کو دشمن سے دور رکھا, اور اس 30 سال میں جب یہ دور رکھ رہا تھا اپنی قوم پر اس مقام پر لا کے بٹھا دیا کہ اب 30 سال کے بعد کہتا ہے تمہارے اندر جرت ہے تو مجھ کو آ کے لڑ کے دکھا. یہ قوم کو اوپر لانا, اس مقام تک پہنچانا, اگر حیدر کرار کا بیٹا نہ ہو, حیدر کرار کے مکتب سے اس نے درس نہ سیکھا ہو, تو اس کو یہ نہیں آ سکتا. ہم جب اس قوم کے پیروکار ہیں, ہم جب اتنی طاقت رکھتے ہیں اس دنیا میں کہ 30 سال ہو گئے جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے, ابھی تک شیعوں کو نہ کچھ کہہ سکے, گھٹنے نہ ٹیک سکے ان کے, پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے, کس چیز کا ڈر ہے؟ کیوں ہم اس نظام کی ترویج نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنا مکتب کیوں لوگوں کو نہیں بتاتے, کیوں نہیں بتاتے اس کی اہمیت بیان کریں؟ اس مکتب کے مقابلے میں جتنے بھی مکاتب ہیں آپ دیکھ لیجئے, داعش کا مکتب ہے دہشت گردی ہے, صرف دہشت گردی. اسلامی مکاتب کو دیکھیے, دوسرے ممالک کو دیکھیے, امن و امان نہیں ہے, دین کے جو اصول ہیں ان پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہوتا, کتنے مسائل ہیں. مگر اس ایک مثال کو دیکھیے جو میں نے کل بیان کیا, ناقص مثال ہے امام زمانہ علیہ السلام کے حکومت کی, ناقص ترین مثال. ناقص ترین مثال ہے, یعنی اس میں غلطیاں ہیں, اس کو چلانے والے معصوم نہیں ہیں, لیکن کیونکہ امام غیبت میں ہیں. یہ جو پوچھا جاتا ہے نا ولی فقیہ کیا ہوتا ہے, ولی فقیہ وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شیعہ ملک ہو اس پر حکومت کا حق امام زمانہ کا ہے, اور جس وقت امام وقت غیبت میں ہو تو علماء فقہا اپنے میں سے کسی ایک کو چنتے ہیں کہ تو امام کے اقوال کے مطابق, اسلام کے مطابق اس ملک کو اس وقت تک اس کی نظارت کر, اس کو چلا جب تک کہ ولی برحق کا ظہور نہ ہو جائے, اور جب اس کا ظہور ہو تو تیری ڈیوٹی ہے کہ تو نے اس انقلاب کو، اس ملک کو اس تک پہنچانا ہے. یہ نظام نظام ولی فقیہ، ولایت فقیہ ہے، کیونکہ امام کے علاوہ کسی کو حق نہیں، کسی کو حق نہیں حکومت چلانے کی، کیونکہ امام امام بھی ہے، اور جب امام ہو تو خلافت اس کا ایک ذیلی نقطہ ہے، اس کے اندر، اس کے امور میں، اس کے کاموں میں سے ایک کام خلافت کا ہے. اور یہ ولی فقیہ یہی کام کر رہا ہے، صرف اس کو سنبھال رہا ہے. جس کے ساتھ بیٹھو دیکھو کہ وہ باحیا ہے، دیکھو کہ وہ امانت دار ہے، دیکھو کہ وہ سچا ہے. اور عالم کی بھی پہچان ہے، کہا گیا ہے کہ عالم کے ساتھ بیٹھو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر عالم کے ساتھ مت بیٹھو. میں جس لباس مقدس میں ہوں، اس لباس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت کچھ بیان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں ہر عالم کے ساتھ مت بیٹھو. ہر شخص کو جو اس لباس میں دیکھ لیا، یا ہر شخص کو جو کہتا ہے میں عالم ہوں، خطیب ہے، کچھ بھی ہے، اس کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو. اگر اس میں تین خصلتیں ہوں، تین چیزیں پائی جاتی ہوں، تو اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو. پہلی چیز جو تمہارے شک کو یقین میں بدل دے. انسان کو ایک مسئلہ پیش آیا، شک ہے کہ میں کیا کروں، کیا یہ راہ درست ہے یا یہ راہ. اگر وہ تمہارے شک کو یقین میں بدلے، اس کی پیروی کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اگر دیکھنے میں آیا ہے جب سوال کیا جاتا ہے بعض لوگوں سے، تو وہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ سننے والا مزید گھبرا جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا جواب ہوا، اب تو دو تین مشکلیں اور بڑھ گئیں. نہیں، اگر کوئی شک کو یقین میں نہ بدلے، وہ عالم نہیں ہے. وہ جو تمہارے اندر زہد کو پیدا کرے، وہ جو تمہیں یہ بتائے کہ یہ دنیا زہد کی جگہ ہے، تقوی تمہارے اندر لے کے آئے، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو. اور جو تمہارے اندر خیر لائے، خیر لائے سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی وسیع لفظ ہے یہ خیر، بہت سی چیزوں کو اس میں لایا جاتا ہے. والدین کے ساتھ خیر کرتا ہو، اپنے جسم کے ساتھ خیر کرتا ہو، اپنی غذا کا، اپنی صحت کا خیال رکھتا ہو، اپنی پڑھائی کا خیال رکھتا ہو، یہ خیر ہے. ورزش کرتا ہو، جو جو چیزیں انسان کے جسم کو ضروری ہیں، والدین کے ساتھ خیر ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ خیر ہو، بیوی کے ساتھ خیر ہو، بچوں کے ساتھ خیر ہو، معاشرے میں، محلے میں، ہمسایوں کے ساتھ خیر ہو. جس عالم میں تم یہ چیزیں دیکھو، اس عالم کی پیروی کرو. اگر عالم تمہارے اندر خیر نہ لا سکے، اگر تم میں زہد نہ لا سکے، اگر تمہارے شک کو یقین میں نہ بدل سکے، تو امام فرماتے ہیں ایسے کی پیروی مت کرنا. اگر تمہیں آ کر بس کچھ باتوں سے خوش کر کے چلا جائے اور تمہارے اندر تبدیلی نہ آئے، تم 30 سال سے 20 سال سے 25 سال سے 5 سال سے فرش عزا پہ آ رہے ہو، اور جو شخص آتا ہے اس فرش عزا پر تمہارے اندر تبدیلی نہیں لاتا، ایسے کی پیروی مت کرنا. اس کی پیروی کرو جو تمہیں شیعہ علی بنائے، جو تمہیں اس حدیث کا مصداق بنائے جو رسول اکرم علی سے فرماتے ہیں کہ اے علی، تو اور تیرے شیعہ ایسے ہیں، تیرے شیعہ کی یہ خصوصیات ہیں، یہ فضیلتیں ہیں شیعہ علی کی. دوسری چیز جو گناہ کے زمینے کو روکتی ہے، جو گناہ میں مبتلا ہونے سے انسان کو روکتی ہے، وہ ہے زبان کا کنٹرول. زبان کا کنٹرول، اگر ہم اس زبان کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں، تو انسان کو دیکھیے کس طرح سے وہ آگے بڑھتا ہے. معاشرے میں ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں، فی البدی جو جواب دیتے ہیں، حاضر جواب ہونا ہر وقت اچھا نہیں. حاضر جواب دینی مسائل میں ہونا خوب ہے، عقیدتی مسائل میں ہونا خوب ہے، لیکن والدین کے سامنے، دوستوں کے سامنے، معاشرے میں، ہمسایوں کے سامنے، استادوں کے سامنے حاضر جواب ہونا اچھی بات نہیں. زبان کا کنٹرول کرو. کانوں کا کنٹرول تیسری چیز، ہر چیز کو مت سنو، اس کے اثرات ہیں، کیونکہ کانوں کے ذریعے وہ بات دل تک پہنچتی ہے، جب دل تک پہنچتی ہے تو انسان کا روح متاثر ہوتا ہے. اور حرام لقمے سے دوری اختیار کرو. حرام لقمہ پہلی مجلس میں ہم نے بیان کیا، حرام لقمے کے اثرات. میں صرف ایک حلال لقمے اور طیب لقمے کے بارے میں تھوڑی سی بحث کروں گا. حلال لقمہ وہ ہے جو حلال کیا گیا اس چیز کو کھانا، پاک پاکیزہ ہونا، مگر ہر حلال چیز طیب نہیں ہے۔ اور عرفاء کہتے ہیں کہ اگر تم طیب کرنا چاہو، اس کے اثرات کو دیکھنا چاہو، تو جس وقت وہ ماں، وہ بہن، وہ شخص جو کھانا پکا رہا ہے ذکر خدا میں مشغول ہو اور کھانا پکا رہا ہو، تو وہ کھانا طیب ہو جاتا ہے۔ جناب سیدہ جب چکی پیستی تھی تو زبان پر ذکر خدا ہوتا تھا۔ اہل بیت کا یہ کردار ہے۔ کیوں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، کیوں ہم تک یہ فضیلتیں پہنچی ہیں اہل بیت کی، یہ فضائل کیوں پہنچے؟ اس لیے کہ ہم ان کی پیروی کریں۔ کھانا طیب ہو جاتا ہے، اور جب طیب ہوتا ہے تو شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کے جو صاحب ہیں، ان پر یہ حالت طاری ہوئی کہ ان کی برزخی آنکھ کھل گئی، وہ اصل چہرہ دیکھنا شروع ہو گئے لوگوں کا۔ پھر اپنے استاد کی طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ استاد مجھ پہ یہ حالت طاری ہوئی ہے کہ میں انسان کا اصلی چہرہ دیکھتا ہوں، اب وہ جانور کی شکل ہے یا جو بھی شکل ہے، وہ اس کا اصلی چہرہ میں دیکھتا ہوں، مجھے یہ حالت نہیں چاہیے۔ شیخ عباس قمی جو زہد، تقوی اور خوراک میں اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس درجے پر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے۔ استاد کہتے ہیں کیوں نہیں چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اس حالت میں دیکھوں، کوئی میرا دوست ہو، کوئی میرا عزیز ہو، کوئی میرا رشتہ دار ہو، اور کل کو وہ جا کر توبہ کرے اور مرنے سے پہلے توبہ کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہو، لیکن اس کی جو وہ شکل ہے وہ میرے دل میں باقی رہ جائے، میں نہیں چاہتا کہ اس حالت میں مروں کہ میرے دل میں ان کے بارے میں بری سوچ ہو، مجھ سے یہ حالت کو واپس لے لیں۔ تو استاد کہتے ہیں جاؤ باہر کا کوئی کھانا کھاؤ جس میں حلال ہے مگر طیب نہ ہو، تو وہ حالت واپس آ گئی۔ یعنی شیخ عباس قمی اس حد تک احتیاط کرتے ہیں کہ مومن کی عزت پر آنچ نہ آئے۔ وہ مومن جس کی عزت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، اگر برزخی آنکھ کھل بھی گئی، پھر بھی اپنی اس واپسی حالت، دوسری حالت میں واپس آتے ہیں کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی بری بات رہ جائے، اور یہ شخص توبہ کر کے تیری بارگاہ میں سرخرو ہو، اور میں شیخ عباس قمی جو خود کو عالم کہتا ہوں، جو خود پر فخر کرتا ہوں کہ مجھ پر یہ حالت آئی ہے، میں اس بغض کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں۔ بہت سخت بھی ہے، بہت آسان بھی ہے۔ اگر جتنا جانتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے تو آسان ہے زندگی گزارنا، اور اگر جتنا جانتے ہیں بس معلومات کی حد تک رکھے اور زندگی گزاریں تو آسان نہ ہوگا، سخت ہوگا۔ اور آخری چیز جو زمینہ گناہ کو روکتی ہے، جو گھر گھر کا مسئلہ ہے، وہ ہے ماں باپ کا صحیح بات کرنا۔ عموماً دیکھا گیا ہے معاشرے میں کہ جب چھوٹا بچہ نئی نئی باتیں کرنا شروع ہوتا ہے، سال، ڈیڑھ سال، دو سال کی عمر میں، تین سال کی عمر میں بعض بچے دیر سے بات کرتے ہیں، تو چچا ہے، ماموں ہے، والد ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بھی ہے، ان کو نازیبا الفاظ سکھاتے ہیں، بھائی فلانے کو یہ کہنا۔ کوئی دوسرا آتا ہے، دیکھو یہ اس کو کیا کہتا ہے، نازیبا الفاظ۔ یا اگر والدین آپس میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، صحیح لہجے سے بات نہیں کرتے، تو میں کرتے ہیں، یہ بچہ بھی جب بڑا ہوتا ہے، چھوٹے اس وقت ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں اس سے کہ دیکھو ابھی بولنا شروع ہوا ہے، دیکھو اس کو بھی تو کہہ رہا ہے، اس کو بھی اس طرح سے بلا رہا ہے، مگر یہی عادتیں اس میں رہ جاتی ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ سے جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا اخلاق بھی درست نہیں ہوتا، وہ فساد میں بھی مبتلا ہوتا ہے، وہ بڑوں کا بھی احترام نہیں کرتا۔ اگر والد کو اس نے دیکھا کہ اب اس کے دادا سے نازیبا الفاظ میں گفتگو کرتا ہے، یہ بھی بڑا ہو کے اپنے والد سے ایسے ہی باتیں کرے گا۔ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ شیطان کوئی آ کے تو نہیں سکھاتا نا، والدین ہیں، والدین ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ والدین کو احتیاط کرنی چاہیے جب بھی وہ گفتگو کریں، بچوں کے سامنے مت لڑیں۔ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اندر مسائل ہیں، ماں باپ کے اندر، بچے اور اولاد میں بڑے ہو گئے ہیں، مسائل آتے ہیں، کبھی بھی بچوں کے سامنے یہ مسائل ڈسکس نہ کیا کریں، الگ کمرے میں چلے جائیں، بچوں کو الگ کر دیں، کسی بہانے سے باہر بھیج دیں، کھیلنے بھیج دیں، اس کے بعد گفتگو کریں، تاکہ اس بچے پر اس کا اثر نہ آئے۔ کیونکہ یہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بعض اوقات والدین پریشان ہوتے ہیں، گھر کی باتیں یہ باہر بتاتا ہے، جو بچہ دیکھتا ہے والدین کو جس انداز میں دیکھتا ہے ویسے ہی وہ بات کرتا ہے. اگر بچے نے والدین سے اچھا اخلاق سیکھا, والدین سے اچھا اخلاق سیکھا, بہترین اخلاق سیکھا, تو وہ حسنین کی پیروی کرتا ہے کہ ابھی چھوٹے ہیں, ایک بوڑھے شخص کو دیکھتے ہیں کہ کیسے وضو کر رہا ہے. یہ جو واقعہ مجلس کے شروع میں نے بیان کیا, یہ نہیں کہتے کہ اے بوڑھے شخص, اے بزرگ, تیرا وضو کا طریقہ غلط ہے. کہتے ہیں کہ ذرا دیکھنا کہ ہم بھی صحیح وضو کرتے ہیں یا نہیں. اور جب اس کے سامنے وضو کرتے ہیں تو وہ شخص متوجہ ہوتا ہے کہ ہاں میرا وضو غلط تھا, ان دونوں شہزادوں نے مجھے طریقہ سکھایا ہے. یہ احسان, یہ احسن جو خلق ہے, یہ کہاں سے آیا؟ یہ اخلاق کہاں سے آیا؟ یہ تو پنجتن کے گھرانے ہیں. یہ وہ ہیں جن پر فرشتے ناز کرتے ہیں, یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری شفاعت ہوگی, یہ وہ ہیں جو سید شباب اہل جنہ ہیں. اتنی عظمت ہونے کے باوجود کیا ہوا کہ 10 ہجری سے لے کر 61 ہجری, 50 سال کے عرصے میں انہی عظیم ہستیوں کا قتل عام ہوا؟ آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں, ان ایام میں قافلہ حسینی کوفہ میں ہے, ان ایام میں قافلہ حسینی کوفہ میں پہنچا ہوا ہے. مگر کوفہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے کہ جب ایک وقت آیا تو یہ جو علی کی بیٹیاں ہیں شہزادیوں کی طرح اس مقام میں, اس شہر میں, اس بلاد میں, اس منطقے میں شہزادیوں کی طرح باپردہ ہو کر آئے. آپ نے 19 کے مصائب سنے ہوئے ہیں رمضان میں, 19 رمضان کے, کہ جب امام علی علیہ السلام کو ضربت لگتی ہے اور گھر لایا جاتا ہے تو گھر پہنچنے سے پہلے امام روک دیتے ہیں بیٹے, کہتے ہیں بیٹا یہ مومنین کو کہو, مسلمین سے کہو کہ میرے گھر سے دور ہو جائے, میری بیٹیاں جب مجھے اس حال میں دیکھیں گی تو وہ اونچی اونچی گریہ وزاری کریں گی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آوازیں ان مسلمین کے کانوں تک, نہ محرم کے کانوں تک پہنچے. مگر یہی بیٹیاں ہیں سن 61 ہجری میں بغیر چادر کے اسی شہر میں داخل ہوتی ہیں. جب اس شہر میں داخل ہو رہی ہوں گی تو ان بیویوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی, کیا سوچتی ہوں گی؟ جناب زینب نے کلیا, ایک وقت بابا کی شاہی تھی, ایک وقت ہم شہزادیوں کی طرح یہاں پر آئے, اور اب ہمارا کیا حال ہے؟ بی بی کو یاد آیا ہوگا وہ وقت کہ عاشور کے دن جناب عباس جب پانی لینے جا رہے تھے تو بھیا عباس کو بلاتی ہے, کہتی ہے بھیا عباس مجھ سے ایک حدیث سن لو, میں نے اپنے بابا سے یہ حدیث سنی ہے. میں ایک وقت اپنے بابا کے پاس تھی, کیونکہ ابھی کا لفظ آیا ہے, اب میں نہیں جانتا کہ یہ ابھی رسول اللہ مقصد ہے یا امیر المومنین مقصد ہے, کیونکہ جب رسول اللہ کہتے ہیں حسنین میرے بیٹے ہیں تو بی بی کس سے نقل کرتی ہیں, مگر فرماتی ہیں کہ میں بابا کے پاس تھی, میرے بازو سے جب چادر ہٹی ایک دم سے تو بابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, میرے ہاتھوں کے بوسے دینا شروع کیے. میں نے پوچھا بابا یہ کیا کر رہے ہیں, آج تک آپ نے ایسا نہ کیا. فرماتے ہیں بیٹا تیرے انہی ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا جائے گا, تجھے قیدی بنایا جائے گا, تجھے بغیر چادر کے کوفہ میں لے جایا جائے گا. بھیا پاس وقت گزرتا رہا, میرے 18 بھائی ہوئے, میں یہ سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو کس طرح وہ بے پردہ اور رسیوں میں آ سکتی ہے, مگر بھیا آج تو جا رہا ہے, مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے جب درے کوفہ میں بی بی پہنچی ہوں گی تو کہتی ہوں گی بابا سچے تھے, مجھے یقین تھا میرے بابا سچ کہتے ہیں, مگر آج وہی مستاق مجھے نظر آتا ہے. جیسے ہی یہ قافلہ کوفے کے اندر آتا ہے, ایک بی بی چھت سے پوچھتی ہے کہ تم کس کے اسیر ہو, کس خاندان سے ہو؟ کہا جاتا ہے مال رسول کی بیٹیاں ہیں. وہ بھاگتی ہوئی نیچے آتی ہے, کچھ چادریں لاتی ہے, کچھ کھجورے لا کے قیدیوں کو دیتی ہے. بس وہاں پر کوہرام مچتا ہے, جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے, کوفی رونا شروع کرتے ہیں. جناب سجاد کہتے ہیں ارے ظالموں, پہلے ہمارا قتل کرتے ہو پھر ہم
ہم پر روتے ہو؟ میں کہوں گا مولا یہ تو ان کی عادت ہے۔ شام غریبہ فاطمہ بنت حسین کہتی ہے کہ ایک لعین میرے پاس آیا، وہ جب مال روٹ رہا تھا تو اس نے میری بالیاں کھینچی اور رونے لگا۔ میں نے کہا لعین کیوں روتے ہو؟ کہتا ہے کہ اس لیے کہ میں تمہاری مظلومیت پر روتا ہوں، تم اہل بیت ہو، تم رسول کی اولاد ہو۔ بی بی کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا تو پھر لوٹتے کیوں ہوں؟ کہتا ہے اگر میں نے نہ لوٹا تو کوئی اور